جمعہ 24 اگست، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکی دفتر خارجہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا ذکر کیا تھا۔
جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیررسٹ آپریٹنگ ان پاکستان کا تذکرہ، یہ حقیقت کے برعکس۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں سوابدیتی فنڈز کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج کابینہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تمام تر جو ڈسکریشنری اماؤنٹس ہیں، تمام تر وہ رقوم جو کہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور ایم این ایز استعمال کرتے تھے، ان تمام کی ڈسکریشن ختم کر دی گئی۔ جو منصوبے ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس ہوں گے۔ آج کابینہ میں بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورکنگ آرز تبدیل کیے جائیں گے، 5 دنوں میں جو ورکنگ آرز ہیں اب 9 بجے صبح سے لے کے 5 بجے شام تک ہوں گے، اور ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔
کابینہ اجلاس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے دفتر خارجہ میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جہاں انہیں پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خارجہ پالیسی میں علاقائی امن و امان ترجیحات میں شامل ہیں۔
ہندوستان پاکستان کے تعلقات کی کیفیت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، مذاکرات پہ ایک تعطل تھا، ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پاکستان، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وی آر ناٹ شائے آف انگیجمنٹ، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، لیکن پاکستان کا رویہ مثبت ہے، معذرت خواہانہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، مثبت ہوگا۔
پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ عبید ملک۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق موجودہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا چیف آف جنرل سٹاف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا سے کور کمانڈر ملتان بنا دیے گئے ہیں۔ موجودہ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ ڈوگر HIT کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کو تبدیل کر کے IG کمیونیکیشن اینڈ IT تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کور کمانڈر کراچی ہوں گے، وہ IGC اینڈ IT کے عہدے پر تھے۔
پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان اور مائک پومپیو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو سے متعلق جاری کردہ امریکی بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس گفتگو میں دہشت گردوں کی پاکستان میں موجودگی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا اس بیان کی فوراً تصحیح کی جائے۔ عابد حسین۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ غلط بیان سے اختلاف کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کہا تھا کہ اس گفتگو میں سیکرٹری پومپیو نے پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے فیصلہ کن اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے اہم نقطہ ہے۔
روسی کمپنی کلیشن کوف نے جدید آلات سے لیس ایسی نئی الیکٹرک کار متعارف کرائی ہے۔ یہ کار ایسی کون سی خصوصیات کی حامل ہے جن کی بنا پر یہ ٹیسلا کا مقابلہ کر سکے گی؟ آئیے جانتے ہیں ظفر سید کی زبانی۔
مشہور زمانہ کلاشن کوف رائفل بنانے والی کمپنی نے CV-1 نامی اس کار کا نمونہ ماسکو میں ایک تقریب میں متعارف کروایا۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ جب یہ گاڑی مکمل طور پر تیار کر لی جائے گی تو اس کی رفتار موجودہ الیکٹرک گاڑیوں کے مقابلے پر کئی گنا زیادہ ہوگی، اور یہ ایک چارج پر 350 کلومیٹر کا سفر طے کر سکے گی۔ کمپنی کے مطابق CV-1 میں انتہائی جدید ترین نظام لگائے گئے ہیں جو الیکٹرک کار بنانے والی عالمی کمپنیوں جیسے کہ ٹیسلا کا مقابلہ کر سکیں گے۔
اب کچھ بات کرتے چلیں ان لوگوں کی جو دن میں شراب کو ایک جام نوش کرنا صحت کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن سامنے آنے والی ایک نئی تحقیق کے مصنفین نے تو بات اس کے برعکس کی ہے۔ اسد علی چودھری۔
طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک وسیع تحقیق نے ماضی کی رپورٹس کی تصدیق کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شراب نوشی ہر لحاظ سے مضر صحت ہے اور کم یا زیادہ پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محققین نے اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ درمیانے درجے کی شراب نوشی دل کی بیماریوں سے تو بچاتی ہے لیکن سرطان اور دیگر بیماریوں کے خطرے اس فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس تحقیق میں معلوم ہوا کہ شراب نہ پینے والے 100,000 افراد میں سے 914 کو شراب نوشی سے منسلک بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے سرطان وغیرہ۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شراب نوشی سے صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے سفید فام کسانوں کی زمینوں پر قبضے اور قتل سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع جو پاکستان میں نئی حکومت کی خارجہ پالیسی سے متعلق ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت نزع کی کیفیت پیدا ہو گئی جب امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں الگ الگ بیانات سامنے آئے، جس کے بعد آج پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان میں سرگرم شدت پسندوں کے حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ آج شام اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا،
سیکرٹری پومپیو اور وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو جو ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی، اس پر ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب نے پاکستان کا موقف پیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فون کال پر، جس میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ میں یس کرنا چاہوں گا کہ جو تاثر سامنے آیا ہے اور جس پر ان کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے، اس میں جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیررسٹ آپریٹنگ ان پاکستان کا تذکرہ، یہ حقیقت کے برعکس ہے اور میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو گفتگو ہوئی سیکرٹری اسٹیٹ میں اور وزیر اعظم پاکستان میں، یو بی سرپرائز ٹو نو، بہت اچھی ہوئی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو نہ صرف مبارکباد دی، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں۔
اور اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھارت سے برابری کی سطح پر تعلقات کی بہتری کی بھی بات کی۔
پاکستان کا رویہ مثبت ہے، معذرت خواہانہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، مثبت ہوگا۔ افغانستان کی سٹیبلٹی میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا امن اور استحکام ہمارے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔
پاکستانی وزیر خارجہ نے علاقائی تنظیم سار کے پلیٹ فارم کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
پاکستان سمجھتا ہے کہ ریجنل کوآپریشن کے لیے یہ ایک اچھا فورم ہے، ایک اچھا وہیکل ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہماری خواہش ہوگی اس کو فعال کیا جائے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بقول دنیا میں اب ایک عالمی طاقت نہیں بلکہ اور طاقتیں بھی ہیں۔
پولیٹیکل اور اکنامک سینٹرز آف گریویٹی جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے شفٹنگ ایسٹ ورڈز۔ دنیا جو تقریباً یونی پولر ہو گئی تھی، آج پھر ملٹی پولر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یونی پولر دنیا کے تقاضے اپنے اور ملٹی پولر دنیا کی ضروریات اپنی ہیں۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اور ان کی اس پریس کانفرنس کے تناظر میں میں نے امریکی تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ محقق ڈاکٹر سحر خان سے پوچھا کہ مسٹر قریشی کے آج کے بیان کی روشنی میں پاکستانی خارجہ پالیسی کے کیا خد و خال نظر آ رہے ہیں؟
آئی تھنک جو شاہ محمود قریشی جو ہیں، دیکھیں وہ پہلے بھی خارجہ وزیر بن چکے ہیں، تو ہی از ویری ایکسپیرینسڈ اس معاملے میں. جو ابھی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، آئی تھنک یہ انہوں نے جو اسپیچ کی ہے، یہ انہوں نے دو تین پوائنٹس جو تھے بہت اچھے ریز کیے. ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے چاہتا ہے کہ وہ چین، امریکہ، یورپین یونین ان سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے اور ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں. اور دوسرا شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ فورن منسٹری کے دفتر سے بنے گی، کوئی اور انسٹیٹیوشنز انوالو نہیں ہوں گے. یعنی یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ایلیگیشنز آئے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہت انوالوڈ ہے، وہ بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، کم از کم عمران خان کے ٹینیئر میں یہ ایسا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک میسیج جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے، پازیٹیو میسیج ہے. جو امریکی خارجہ وزیر ہیں مائک پومپیو، وہ 5 ستمبر کو پاکستان آئیں گے، چین کے بھی وزیر خارجہ آئیں گے 8 اور 9 ستمبر کو. تو یہ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ سائن کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دم سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں دوبارہ.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، کن موضوعات پر بات ہوئی؟ کیونکہ اب اس پہ ایک تنازع بھی پیدا ہو گیا ہے، اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے؟
سب سے پہلی بات جو میں کہوں گی، مجھے تھوڑی سی یہ بات عجیب لگی تھی کہ مائک پومپیو نے وزیر اعظم سے بات کی اور شاہ محمود قریشی سے بات نہیں کی، کیونکہ عام طور پہ جب بھی اس طرح کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک ملک کے وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے بات کریں گے، عام طور پہ اس طرح کے لیول پہ ہوتا ہے. تو یہ بات کہ مائک پومپیو نے وزیر اعظم کو فون کیا، آئی تھنک یہ دو چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ابھی بھی بہت ویلیو کرتا ہے، اور ایون دو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت سخت پالیسیز اپنائی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھا تعلقات رہے. تو آئی تھنک یہ فون کال یہ انڈیکیٹ کرتا ہے. دوسرا جو مین فوکس رہا ہے امریکہ کی طرف سے، وہ ہے افغانستان میں پاکستان کیا کام کر رہا ہے، اور افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو آئی تھنک جو مائک پومپیو نے فون کیا عمران خان کو، وہ یہی ٹاپک تھا.
اچھا ڈاکٹر سحر خان، چین سے تعلقات کا جو ہے اسے وزیر خارجہ نے حزب توقع مثالی قرار دیا، لیکن امریکہ کے بارے میں ایک دوسرے کی پالیسی کو اور ضروریات کو سمجھنے کی بھی انہوں نے بات کی، تو گفتگو کے ایسے انداز سے ان تعلقات کا درجہ کیا سمجھا جائے گا؟
دیکھیں آئی تھنک پاکستان جو ہے اس بات کا احساس اب پاکستان کو ہو رہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ چین اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے. چین اور امریکہ کے آپس میں بھی تعلقات آج کل بہت خراب ہیں. صدر ٹرمپ نے ایک ٹیرفس کی جنگ شروع کر دی ہے چین کے ساتھ. چینی پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان وہ امریکہ میں کم آ رہے ہیں، امریکن پروڈکٹس چین میں اب کم جا رہے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ دونوں بہت بڑے ممالک ہیں اور دنیا کی دونوں سب سے آلموسٹ بڑی اکانومیز ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم دیکھیں گے، خاص طور پہ پاکستان میں. تو آئی تھنک جو پاکستان ہے، ہمیشہ سے پاکستان اور چین کے اچھے تعلقات رہے ہیں. چین نے اب خاص طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کیے ہیں پاکستان میں. تو آئی تھنک پاکستان چاہتا ہے، خاص طور پہ عمران خان چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے، آئی تھنک یہ بالکل بات صحیح ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے، بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک دوسرے کو پرائیورٹیز بتاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی پرائیورٹیز سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پاکستان کچھ کہے گا، امریکہ کچھ کہے گا، اور پھر آپس میں یہ کوئی وہ نہیں ہوگا کہ آپ کوآپریٹ کریں. تو آئی تھنک شاہ محمود قریشی اسی بات کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں فنڈامنٹلی خراب اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کی وجوہات، ایک دوسرے کی پرائیورٹی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں. تو اس طرح کے معاملے میں پھر بائی لیٹرل ریلیشن شپس جو ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں.
اچھا موجودہ عرصے میں، حالیہ سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خطے میں امریکہ کی ترجیحات کچھ بدل رہی ہیں. مثلاً امریکہ بھارت کو جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ بحر ہند کے جو ممالک ہیں ان میں اس کا ایک قائدانہ کردار تسلیم کرتا نظر آ رہا ہے. تو ایسے حالات میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں بھارت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پھر پاکستان کو برابری کی بنیاد پر دیکھے یا برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک بالکل دیکھیں, بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بہت بڑا ہے, اس کی اکانومی بھی پاکستان سے بہت بڑی ہے, تو ایک لحاظ سے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے آگے نکل چکا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایکول پارٹنر کے طور پہ کیوں استعمال کرے, آئی تھنک یہ بھارت کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ بالکل پاکستان سے تعلقات اچھے رکھے, اور پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہی ہے. دیکھیں پچھلے 70 سال سے یہ دونوں ملک جو ہیں ٹینشنز ان میں رہی ہیں, ان دونوں ملکوں نے جوہری ہتھیار بھی ڈیولپ کیے ہیں, کشمیر میں جو حالات ہیں وہ کانسٹنٹ ٹینشن رہی ہے. لیکن بات یہ کہ یہ دونوں ہندوستان پاکستان ڈیولپنگ ملک ہیں, اور کیونکہ دونوں پڑوسی ہیں اگر آپس میں یہ اپنے تعلقات بہتر کریں, یہ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں, ٹورزم بڑھ سکتی ہے, اتنے زیادہ ایونیوز ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. اینڈ اگر ہندوستان اگر بھارت بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ تعاون بڑھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے جتنے بھی ایڈمنسٹریشنز رہے ہیں دونوں بھارت میں اور پاکستان میں, ان کا انٹرسٹ یہی رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ یہ اینمی ہے. لیکن آئی تھنک ہوپ فلی عمران خان نے کیونکہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, ہوپ فلی ہم شاید کچھ اس میں بدلاؤ دیکھیں, آہستہ آہستہ موومنٹس دیکھیں, جیسے ویزا ریسٹرکشنز شاید اٹھ جائیں, شاید بزنسز کوآپریٹ کر سکیں. آئی تھنک اس میں دونوں ملکوں کا بہت فائدہ ہوگا.
یہ تھی امریکی تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ محقق ڈاکٹر سحر خان. اور دلی میں نامنگار سہیل حلیم سے میں نے پوچھا کہ بھارت سے متعلق پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر دلی کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے.
عمر دیکھیے, آج جو شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے وہ تقریباً وہی ہے جو انتخابی نتائج کا اعلان ہونے کے بعد عمران خان نے کہی تھی. اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے ٹویٹر پر بھی یہ بات کہی تھی کہ باہمی رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے, تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں بات کی جائے اور تجارت کی جائے. لیکن یہ پاکستان کا دیرینہ موقف ہے, اس طرف سے ہمیشہ یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے کہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے. ان کا کہنا یہ ہے, کم سے کم وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا یہ موقف بالکل واضح رہا ہے کہ ٹیرر یا دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے. اور اس موقف سے اس وقت جبکہ انڈیا میں بھی کچھ عرصے کے بعد پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں, ان کے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا. میرے خیال میں انڈیا کی طرف سے جب بھی کوئی رد عمل باضابطہ طور پر ظاہر کیا جائے گا اس میں یہ کہا جائے گا کہ انڈیا بھی بات چیت کا خواہش مند ہے, لیکن وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ پاکستان کی سرزمین سے جو لوگ انڈیا کے خلاف حملے کرتے ہیں یا جو شدت پسندی کی سرگرمیاں کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے. عمر ہمیں معلوم ہے کہ دو تین تو بنیادی باتیں ہیں کہ جن پر انڈیا چاہتا ہے کہ اسے کچھ نتائج نظر آئیں. ان میں ایک یہ ہے کہ حافظ محمد سعید کے خلاف کارروائی ہو, ذکی الرحمان لکھنوی کے خلاف کارروائی ہو, اور اب ایک اور باٹل نیک ہو گیا ہے, ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے باہمی رشتوں میں, وہ ہے جادھو کا, جو جس کے بارے میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک جاسوس ہیں اور انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا ایران سے. تو اس مسئلے کا بھی ایک تصفیہ ہوگا تبھی کچھ بات چیت آگے ہو سکتی ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت کا کوئی باضابطہ طور پر آغاز ہو پائے گا.
اچھا, سارک کی بحالی کی بھی بات کی قریشی صاحب نے. اگر پاک بھارت بائی لیٹرل دو طرفہ تعلقات میں بہتری نہیں لا سکتے تو کیا سارک کے پلیٹ فارم پر کوئی امکانات ہیں کہ بہتری آ سکے؟
دیکھیے, اس کا کافی حد تک دارومدار عمر اس بات پر ہوگا کہ آن دا گراؤنڈ کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل کے ہی اخبار میں یا انڈیا میں یہ خبر چھپی تھی کہ کشمیر میں جہاد کے لیے کچھ لوگ شاید خیبر پختونخوا میں چندہ وصول کر رہے تھے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو اس طرح کی باتیں ہی اکثر آتی رہتی ہیں ٹی وی پر, اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ جو بات سرکاری سطح پر کہی جاتی ہے اس میں اور جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے اس میں کافی فرق ہے. تو انڈیا یہ دیکھنا چاہے گا کہ کیا کوئی ایسے مؤثر اقدامات ہیں کہ جو نئی حکومت کر رہی ہے اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے, اور اس کے بعد ہی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. جہاں تک سارک میں شرکت کا سوال ہے, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جب پچھلی مرتبہ سارک کے اجلاس میں جانے کی بات تھی تو انڈیا نے کافی لابی کیا تھا اس خطے کے دوسرے ممالک کو کہ وہ اس میں شرکت نہ کریں اور اس کی وجہ سے وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا. تو میرے خیال میں ابھی اس بارے میں قیاس رائے کرنا بہت مناسب نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا.
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم. اور سفارتی رموز کو سمجھنے کے لیے میں نے سابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ سے پوچھا کہ جب دو ملکوں کے رہنما ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں تو کیا اسے ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے؟
دیکھیے جو صورت حال تھی وہ ذرا نایاب تھی. مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم نے یہ کال اپنے گھر پہ ریسیو کی. مجھے یقین ہے کہ آفس میں نہیں کی, اور ان کے پاس مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ لینڈ لائن پہ کی یا اپنے موبائل پہ کی, اور ریکارڈنگ ڈیوائس مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ نہیں تھی. نارملی ہونا یہ چاہیے کہ جب اس قسم کی کانورسیشن ہوتی ہے تو اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کا پورا ٹرانسکرپٹ بنایا جاتا ہے, اور اس ٹرانسکرپٹ کے بنا پہ آپ اپنے ایسوسیٹس کو بتاتے ہیں کہ صاحب میری بات چیت کیا ہوئی ہے, اور اس پہ پھر آپ ایک اس کا رسپانس یا کنسیڈرڈ پالیسی بناتے ہیں. یہ چونکہ گورنمنٹ نہیں ہے ابھی پوری طرح سے, کوئی سیٹل نہیں ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس تھی نہیں. دوسری چیز کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک مرتبہ نہیں چھ مرتبہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کانورسیشن بہت اچھی تھی. انہوں نے کوشش کی کہ ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ صاحب ہمارے ہم اپنی ریڈ آؤٹ کے ساتھ بالکل فکسڈ ہیں. مجھے اور یہ میرا ہی نقطہ نظر ہے کہ ہوا یہ ہے کہ پومپیو صاحب نے بات کی, عمران خان نے ان کو لمبی ایکسپلینیشن دی, ان کو اپنی ٹاکنگ پوائنٹس کی ہر چیز کہنے کا موقع نہیں ملا. ان کے ٹاکنگ پوائنٹس میں مجھے یقین ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس میں لکھا تھا کہ صاحب آپ ٹیررزم کا ذکر ضرور کیجیے گا, لیکن ان کو شاید موقع نہیں ملا. کیونکہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ عمران خان کی میموری اتنی بری نہیں ہے کہ ان کو یاد نہ رہتا اگر دہشت گردی کی ان سے بات ہوئی ہو.
یعنی آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کو جب ٹیلی فون آیا ان کے پاس اس طرح کی سہولت نہ ہو کہ اس گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جاتا, لیکن وزیر خارجہ پومپیو انہوں نے تو ظاہر ہے باقاعدہ ایک پلان کے تحت انہیں ٹیلی فون کیا ہوگا, تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ رکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس ریکارڈ کو وہ ریلیز کیوں نہیں کرتے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے؟
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی جا کے پھر سے جو 23 تاریخ کو 23 کی جو پریس بریفنگ کی ہے وہ میں نے بہت غور سے پڑھی, اور اگر آپ غور سے پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اسی پہ فوکس رکھنا چاہ رہی تھیں کہ کانورسیشن بہت اچھی ہوئی ہے, اور ایک حد تک یہ کہ سب وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب ان کو زور دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی ریڈ آؤٹ. تو اس کو آپ مد نظر رکھیے کہ ان کی جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے فوکس کیجئے کہ ہماری کانورسیشن جو تھی وہ بہت اچھی تھی, اس پہ نہ فوکس کریں کہ میرے ریڈ آؤٹ اور ان کے کہنے میں کیا فرق ہے.
ٹھیک, اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی گفتگو کا ریکارڈ دستیاب ہو سکے کسی صحافی کو یا کسی ریسرچر کو؟
دیکھیے یہ اب ہمارے ہاں تو مجھے یقین ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے, اگر ہوتا تو وہ ریلیز ہوتا. اگر ان کے پاس ہے جس کا بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ریلیز نہیں ہوگا, کیونکہ ایک حد تک کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جاتی ہے کانورسیشنز وتھ ادر ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ, اور انہوں نے یہ دہرا دیا کہ جو میں کہنا چاہتی تھی میں کہہ چکی ہوں اور کچھ کہنے کا ارادہ نہیں.
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفارتکار یا سربراہان مملکت یا حکومت ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں, اس میں بات ہوتی ہے, اور اس دوران ان کا کوئی معاون کوئی اسسٹنٹ بھی ساتھ نہیں ہوتا, تو ایسی گفتگو کا کوئی ریکارڈ رکھا جاتا ہے سفارتکاری کے جو اصول ہیں ان کے مطابق؟
دیکھیے اگر انٹرپریٹر ہے تو وہ ایک ہوتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کریں تو وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے. یہ لیکن یہ اگریمنٹ پہ منحصر ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے اگر یہ میٹنگ ہیلسنکی میں ہوئی تھی ٹرمپ اور پلوٹن کی, تو اس وقت خاص طور پہ جو ون آن ون ہوئی تھی اس کا شاید ریکارڈ نہیں رکھا گیا, یعنی اس کا کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھیے, ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ سربراہان کے اتفاق سے ہوتا ہے, ان کے اگریمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور میرا اگر نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہیڈ آف گورنمنٹ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کریں, اور اس وجہ سے نہیں کہ ان پہ کوئی شکوک ہیں, لیکن اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا ٹرانسکرپٹ صحیح بنتا ہے, اور جب ٹرانسکرپٹ صحیح بنتا ہے تو آپ اپنے کالیگس کو پوری طرح سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا, اور اس کی بنا پہ پالیسی بنا سکتے ہیں.
یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ. سیروین آپ ابھی جاری ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, حائل ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور کھیلوں کا احوال شمائلہ خان سے.
جاری 18ویں ایشین گیمز میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں قازقستان کو 0-16 سے شکست دے کر پول بی میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے. پاکستان کی جانب سے محمد توصیق ارشد نے 4 جبکہ ابوبکر محمود نے 3 گولز کیے. ٹورنامنٹ میں اس سے پہلے پاکستان نے اپنے پہلے دونوں میچ 10-10 گولز کے مارجن سے جیتے تھے. پاکستان کا اگلا مقابلہ ملائیشیا کی ٹیم سے 26 اگست کو, جبکہ پول کا آخری میچ 28 اگست کو بنگلہ دیش کے خلاف ہوگا. پاکستانی روئر عاصم اعجاز کو زیادہ سے زیادہ وزن کی حد پار کرنے کی وجہ سے ایشین گیمز میں مردوں کے لائٹ ویٹ روئنگ کے مقابلوں کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. واضح رہے رولز کے مطابق مردوں کے لائٹ ویٹ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے 72.5 کلو گرام سے زیادہ وزن کی اجازت نہیں ہے. روئنگ کے اس مقابلے میں جنوبی کوریا کے پارک یون سو نے سونے, جبکہ انڈیا کے دشانت نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. ہینڈ بال کے مقابلوں میں انڈیا نے روایتی حریف پاکستان کو کانٹے کے مقابلے کے بعد 28-27 کے سکور سے ہرا دیا. انڈیا کے لیے گرینیج ڈی کونیا نے 9 جبکہ آدتیہ ناگراج نے نصف درجن گولز کیے. پاکستان کی طرف سے مزمل حسین نے 7, محمد پرویز اور حضرت حسین نے 5-5 جبکہ محمد عاطف نے 4 گولز سکور کیے. اس سے پہلے خواتین کی کبڈی کے فائنل میں 2 بار کی دفاعی چیمپئن انڈیا کی ٹیم کو ایران کے ہاتھوں 24-27 سے شکست کا سامنا ہوا. زباسٹین ویٹل نے موسم گرما کے وقفے کے بعد شروع ہونے والے بیلجین گراں پری کے سیزن سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں تیز ترین سپیڈ اور کم وقت میں مقررہ فاصلہ طے کیا ہے. فراری ڈرائیور سے ریڈ بل ٹیم کے میکس وارسٹیفن اور اس چیمپئن شپ کے لیڈر لوئس ہیملٹن 0.318 سیکنڈ پیچھے رہے. ہیملٹن کو ویٹل پر 24 پوائنٹ سے برتری حاصل ہے اور ابھی 9 ریسز باقی ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے شمائلہ خان سے سنی. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 5 لاکھ روہنگیا پناہ گزین نوجوان گم گشتہ نسل ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہیں. اس موضوع پر بات سیربین کے اگلے حصے میں ہوگی. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان میں سرگرم شدت پسندوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وفاقی کابینہ کے دوسرے اجلاس میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور اراکین قومی اسمبلی کے سوابدیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہفتے میں دو چھٹیاں برقرار رہیں گی، تاہم دفتری اوقات کار تبدیل ہوں گے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ موجودہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا چیف آف جنرل سٹاف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بھارت اور چین عسکری تعلقات کو وسعت دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے سرحدی علاقے میں امن قائم رکھنے کے لیے رابطہ کاری کو مؤثر بنانے کی بات چیت کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بٹ۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار سے۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ میانمار میں فوجی آپریشن سے بچ کر بھاگنے والے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 500,000 روہنگیا پناہ گزین نوجوان گمگشتہ نسل یا پی ڈی بننے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ لاکھوں روہنگیا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں انتہائی نامساعد حالات میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ وہاں مقیم لڑکیوں کے بارے میں خدشہ ہے کہ انہیں جنسی استحصال کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار سے نک بگ کی رپورٹ، سکلین امام کی زبانی۔
انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی ایسی ہو جائے گی۔ ایک برس قبل سنجیدہ میانمار میں سکول جاتی تھی، آج وہ بنگلہ دیش میں دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں ایک جھوپڑی پہ رہتی ہے۔ 15 برس کی یتیم لڑکی شادی شدہ اور حاملہ ہے۔ ان کے شوہر کی عمر 66 برس ہے اور وہ شاذ و نادر ہی گھر آتا ہے۔ فیملی ہے اور نہ پیسہ۔ سنجیدہ کہتی ہیں کہ کوئی جوان شخص ان سے شادی نہیں کرے گا۔
جب میں چھوٹی تھی تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی کروں گی، لیکن مجھے کرنی پڑی۔ اب میں فکر مند ہوں کیونکہ میں حاملہ ہوں، اور وہ بوڑھا شخص مر گیا تو میں اپنے بچے کی پرورش کیسے کروں گی؟
دعویٰ کیا جاتا ہے گزشتہ اگست میانمار کی فوج اور بودھ افراد پر مشتمل ہجوم نے گھروں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ یہ ٹارچر، ریپ اور ہلاکتیں منصوبہ بندی سے کی گئی تھیں۔ کئی افراد کہتے ہیں کہ بچ جانے والے ننھے بچوں نے قتل عام دیکھا ہے۔ ایک سال بعد ان کی عارضی پناہ گاہ اب پریشان کن طور پر مستقل ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ تقریباً 1,000,000 روہنگیا پناہ گزین یہاں بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے، اور میانمار میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے فی الحال آثار بہت کم ہیں۔ یہاں آباد اس بستی میں ایک پوری نسل زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جہاں ہر طرف موسم، بیماریوں اور جرائم پیشہ افراد کا خطرہ ہے۔ شکینہ نے ہمیں بتایا کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے۔ برما کی فوج نے ان کے شوہر کو ان کے سامنے قتل کر دیا، پھر کیمپ سے ان کی 13 سالہ بیٹی لاپتہ ہو گئی۔ خدشہ ہے کہ انہیں انسانی سمگلنگ کرنے والوں نے اغوا کر لیا۔
کوئی نہیں جانتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک سال ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے دوبارہ کبھی دیکھ پاؤں گی۔
گزشتہ برس روہنگیا پر ہونے والے مظالم آج بھی کئی نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہماری ایک 15 سالہ لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ بنگلہ دیش پہنچنے پر انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا گیا، اور اب ان کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔
میں بس میانمار واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے وہاں کئی رشتہ داروں کو چھوڑا ہے۔ مجھے یہاں سے نفرت ہے، اور میانمار میں زندگی سے محبت تھی۔ میں واپس جا کر شادی کر کے ایک فیملی چاہتی ہوں۔ اگر میں یہی کرتی رہی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔
آنگ سنگ سوچی کے میانمار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان بچوں کو واپس لینا چاہتا ہے، لیکن کئی افراد کو ان کے اس دعوے پر یقین نہیں ہے، تو خدشہ ہے کہ انہیں بھلا دیا جائے گا، انہیں لاحق خطرات کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور یہ کہ کہیں دنیا ان کی غیر محفوظ زندگیوں کو معمول نہ سمجھنے لگے۔
بنگلہ دیش کے کاکسس بازار سے نک بی کی رپورٹ، سکلین امام سنا رہے تھے۔ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کو بنگلہ دیش اور مہمان کے دوسرے پڑوسی ملکوں میں درپیش مسائل پر ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے انڈیا میں روہنگیا افراد کے حقوق کے لیے سرگرم علی جوہر سے پوچھا کہ برما یا میانمار میں روہنگیا کی تعداد کتنی ہے اور ان میں کتنے پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور رہے ہوئے ہیں.
علی جوہر صاحب، سربین میں خوش آمدید. برما میں یا میانمار میں روہنگیا افراد کی تعداد کتنی ہے اور ان میں سے وہ تعداد کتنی ہے جو اس وقت دوسرے ملکوں میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہی ہے؟
برما میں ابھی 7 لاکھ تک ہے ٹوٹل روہنگیاز کا آبادی، جو ہے وہ 35 سے 40 لاکھ تک کا ہے، جن میں سے صرف 7 لاکھ ہی برما میں ابھی بچے ہیں.
تو جو دوسرے ملکوں میں آباد ہیں لوگ روہنگیا، ان کی تعداد کا کچھ پتہ ہے کتنے؟
ان کا تعداد 30 لاکھ سے اوپر ہے، جو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ اور یہ جو ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی کچھ روہنگیاز ہیں.
اچھا، تو مجھے یہ بتائیں علی جوہر صاحب، اس پورے تنازع کی جڑ کہاں پر ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟
یہ جھگڑا جو ہے دنیا کو لگتا ہے یا لوگوں کو لگتا ہے ریلیجیس ہے، لیکن یہ صرف ریلیجیس نہیں ہے، اس میں ریشیل، ریلیجیس، اکنامیکل، ہسٹوریکل بہت سارے مدے ہیں، جو صرف ایک مدے سے اس کو ڈسکرائب کیا نہیں جا سکتا. تو ہسٹوریکلی جو روہنگیاز ہے وہ وہاں کے نیٹو ہے، تو جب 1784 میں بدھسٹ کے ساتھ، برمیز کے ساتھ خاص کر کے لڑائی ہوا، تب سے جو ہے روہنگیاز کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے یہ ہسٹوری جو ہے 1784 سے لے کے شروع ہوا.
اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ ہے علی جوہر صاحب، کہ روہنگیا لوگوں کی زبان مختلف، ثقافت مختلف، بہت سو کا مذہب بھی مختلف، تو بنگلہ دیش کے لوگوں سے ملتا جلتا ان کا طریقہ کار اور بدوباش زیادہ ہے، تو برما کے اس دلیل میں تو پھر جان ہے نا کہ آپ لوگ بنگلہ دیش سے زیادہ ملتے جلتے ہیں برما سے نہیں؟
ایکچولی جو بنگلہ دیش میں چٹاگونگ ڈویژن ہے وہ 14 سینچری سے لے کے اراکان کے حصہ تھے، جو برما میں ابھی راکھائن اسٹیٹ ہے وہ اور بنگلہ دیش کا جو چٹاگنگ حصہ ہے وہ، اب اگر ہسٹری میں دیکھیں گے 14 سینچری سے لے کے 1784 تک یہ اراکان ایک اسٹیٹ، الگ کنگڈم تھا. 17 سینچری میں جا کے بدھسٹ لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، تب سے لے کے وہاں پہ اراکان اسٹیٹ میں، جو ابھی برما کے اندر ہے راکھائن اسٹیٹ میں، وہاں پہ بدھسٹ کا دبدبا بڑھ گیا اور جو چٹاگونگ اسٹیٹ ہے وہ مغل امپائر میں چلا گیا.
علی جوہر صاحب، بہت بہت شکریہ.
انڈیا میں روہنگیا افراد کے حقوق کے لیے سرگرم علی جوہر بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی سے. جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوبی افریقہ میں سفید فام کسانوں کی زمینوں پر قبضے اور ان کے قتل سے متعلق ٹویٹ پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں امریکہ نے سفارتی آداب کو ملحوظ نہیں رکھا. جنوبی افریقہ نے امریکہ کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس پر احتجاج بھی کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی.
اپنے متنازع بیانات کے باعث شہ سرخیوں کی زینت بننے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو جنوبی افریقہ میں زرعی اصلاحات کے نام پر سفید فام کسانوں کی زمینوں پر قبضے کے معاملے پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں سفید فام کسانوں کی زمینوں اور فارمز پر قبضے کے علاوہ جنوبی افریقہ کی حکومت پر سفید فام کسانوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا. امریکی صدر نے جنوبی افریقہ پر یہ الزامات فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک رپورٹ کے تناظر میں لگائے ہیں، جس پر جنوبی افریقہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنگ نظری سے ماضی کی نسل پرستانہ دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملکی مفاد میں زرعی اصلاحات جاری رہیں گی. جنوبی افریقہ کی حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی امریکی صدر کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکی صدر کی تنگ نظری کا مقصد جنوبی افریقی قوم کو تقسیم کرنا ہے. جنوبی افریقہ میں شعبہ زراعت کے ڈائریکٹر ڈین کریک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے اعداد و شمار پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا،
It is accurate in the sense that we in South Africa have a huge problem with crime.
یہ ایک طرح سے درست ہے کہ ہمیں جنوبی افریقہ میں جرائم کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے یہاں قتل کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 50 جنوبی افریقیوں کو روزانہ قتل کیا جاتا ہے، جو کہ خوفناک اعداد شمار ہیں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں بھی بدقسمتی سے پرتشدد کاروائیوں اور مختلف حملوں کا سامنا ہے، جس میں صرف سفید فارم کسان قتل نہیں ہوتے ہیں بلکہ سیاہ فارم کسان بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور کئی معاملات میں یہ آدھا آدھا ہے۔
امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جنوبی افریقہ کے زراعت کے شعبے میں اصلاحات لانے سے متعلق پالیسی کے بارے میں کہا کہ یہ جنوبی افریقہ کو غلط راستے پر لے جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کی ترجمان ہیدر نوویٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ جنوبی افریقہ بغیر معاوضے کے زمینوں کو ضبط نہ کرے۔
میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یہ بحث کچھ وقت سے جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر معاوضے کے زمینوں کو ضبط کرنے سے جنوبی افریقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اس اہم مسئلے پر پرامن اور شفاف بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو کہ جنوبی افریقہ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
واضح رہے، جنوبی افریقہ میں تمام اہم سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ ملک میں وسیع پیمانے پر زمینوں کے معاملے پر اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے مطابق جنوبی افریقہ میں 72% زرعی زمین سفید فارم کسانوں کے پاس ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میرانشاہ کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کے سرچ آپریشن کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاج کیا ہے، جہاں سے فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جن علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا وہاں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
یہ احتجاج میرانشاہ کے مغرب میں ہمزونی کے علاقے میں کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ آج صبح پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا۔ یہ احتجاج گزشتہ روز اور اس سے پہلے مقامی لوگوں کی گرفتاریوں کے خلاف تھا، اور اس احتجاج میں بچے اور بزرگ شامل تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس مقام پر سیکیورٹی فورسز کی چوکیاں ہیں۔ احتجاج میں شامل ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران فائرنگ ہوئی، جس میں لوگ زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر صفدر داوڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ مظاہرین ہمزونی گاؤں سے روانہ ہوئے اور میرانشاہ سے کوئی 4 کلومیٹر دور شنخواڑا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
تو یہ لوگ نکلے ہیں، ان کو سٹاپ کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا چیک پوسٹ ہے، ادھر شناخوڑا کے مقام پہ ایک گاؤں ہے ادھر، لیکن یہ سٹاپ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آگے جا رہے تھے کہ انہوں نے پھر فائرنگ شروع کی ہے، اور یہ لوگ بھی اشتعال میں آ کر چیک پوسٹ پہ چڑھائی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی حکام اور مقامی انتظامیہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس بارے میں جرگہ بھی منعقد کیا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں چند روز پہلے ایک دھماکے کے بعد سرچ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے گرفتاریاں کی تھیں۔ اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے بھی گرفتاریاں کی گئی تھیں، جس پر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، جب شدت پسندوں کے حملے میں ایک فوجی افسر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ضلعی انتظامیہ کے دفتر رابطے کی بارہا کوشش کی گئی، لیکن کسی سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ گزشتہ روز میرانشاہ سے چند کلومیٹر دور ڈانڈے قلعے میں سیکیورٹی فورسز کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے قریب دیسی ساختہ بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ صفدر داوڑ نے بتایا کہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر اس طرح کے دھماکوں کے بعد مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔
وہ عوام کا کہنا ہے کہ آپ نے آپریشن کر کے 3 سالوں کے لیے ہم کیمپوں میں رہے، اپنے علاقے چھوڑ کے باہر چل گئے تھے، ادھر ہمارا واپسی پہ سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے تھے کہ ادھر امن ہے، اگر اب امن نہیں ہے تو ہماری قربانیاں بھی ضائع کی جا رہی ہے، اور امن دلانا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے۔
شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم جون سال 2014 میں شروع کیا گیا تھا، جس سے کوئی 10 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی تھی۔ گزشتہ سال اکثر متاثرین اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں، لیکن اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں متاثرین کی واپسی نہیں ہو سکی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پولینڈ کی ایک شہری ایوا زوبیک کی پاکستانی پرچم اوڑے کیکی چیلنج نامی ڈانس کرتے ایک ویڈیو چند روز قبل پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر سامنے آئی تھی، جس پر نیب کے چیئرمین کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا تھا، اور ایوا کے وضاحتی بیان کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ایوا کون ہیں اور پاکستان میں کیا کر رہی تھیں؟ لاہور سے نما نگار عمر دراز کی رپورٹ.
Hi guys.
ایوا زوبیک سیاحت کی غرض سے اس سال اپریل میں پاکستان آئیں. وہ ایک دوست کی دعوت پر یہاں پہنچی. دو ہفتے رکنے کے بعد وہ چین، ویتنام اور انڈیا کے سفر پر چلی گئیں. تاہم جون کے آخر میں وہ پاکستان واپس آئیں اور تب سے یہی ہیں.
میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں صرف صحرا اور ریت کے ٹیلے ہوں گے اور لوگ پگڑیاں باندھے گھومتے ہوں گے، مگر یہ بالکل غلط تھا. میری حیرت کا اندازہ لگائیے کہ جب میں پہلی بار یہاں آئی اور سیدھے وادی حنزہ پہنچ گئی. میں نے جتنی بھی دنیا گھومی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں.
پہلی بار یہاں آنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انہیں لگا کہ پاکستان میں مقامات، لوگوں اور ثقافت کی کہانیاں دنیا کو سنائے جانے کے بہت مواقع ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو غلط تاثر پایا جاتا ہے اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے.
Because of the mountains that are here in Swat,
Swat, Hunza aur Skardu jaise maqamat par pahadi silsilon ki wajah se yahan pehle se hi koi pemai aur muhim juyi ke liye log aate hain, lekin shayad bain ul aqwami sayyahon ke liye iski tashheer nahi ki jati, ya phir wahi galat taassur aade aa jata hai ki ye gair mulki sayyahon ke liye khatarnak jagah hai. مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بنیادی چیز ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑی تعداد میں سیاح ایسے ہیں جو کوہ پیمائی، مہم جوئی یا پھر کھلی فضا میں گھومنا پسند کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہم اس سے آغاز کر سکتے ہیں اور پھر اس کا دائرہ کار بڑھا سکتے ہیں. ذاتی طور پر مجھے یہاں کا بھڑکیلا پن، کھانے اور جس طرح مجھے یہاں خوش آمدید کہا گیا بہت اچھا لگتا ہے. میں نے یہاں پچھلے چند مہینوں میں بہت دوست بنائے ہیں. ان تمام ذاتی وجوہات کو ملا کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہاں ایک مشن ہے، وہ یہ کہ میں پاکستان کے بارے میں پائے جانے والے غلط تاثر کو تبدیل کرنے میں مدد دے
سکوں.
ان کا کہنا تھا کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس کے پہلے ہی سے مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں.
گزشتہ چند ماہ سے میں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے ذرائع کو استعمال کر کے پاکستان کے حوالے سے مواد دنیا کے ان حصوں تک پہنچا رہی ہوں جہاں تک میری پہنچ ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے میری پوسٹ کی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ایک یورپی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان ہنی مون کے لیے موزوں جگہ ہے، تو میں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے.
ایک خاتون سیاہ ہونے کے ناطے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا.
ایک خاتون سیاہ ہونے کے ناطے مجھے پاکستان میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا. مجھے کہیں بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا جہاں میں نے خود کو خطرے میں محسوس کیا ہو. میں نے یہاں ہمیشہ بہت اچھا محسوس کیا ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ زیادہ تر لوگ عمومی طور پر یہاں اچھی انگریزی بول سکتے ہیں، اس لیے مجھے کبھی اردو سیکھنے کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں ہوئی. میں عمومی بول چال کے فقروں سے واقف ہوں، جیسا کہ
شکریہ، اچھا، میرا نام ایوا ہے.
مگر مجھے اردو سیکھنا تو پڑے گی کیونکہ میرا یہاں ذرا زیادہ عرصے تک رہنے کا ارادہ ہے.
پاکستان کے یوم آزادی پر قومی پرچم اوڑھ کر رقص کرنے والی پولش شہری ایوا زوبیک کے بارے میں عمر دراز کی رپورٹ. اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے کا.
بغیر سوچے سمجھے، بغیر میرے سٹیٹس کو دیکھے انہوں نے مجھے کرٹیسائز کیا.
گولڈ میڈل ملا اور پورا دیش جو دعا دے رہا تھا اور جو میری محنت تھی وہ رنگ لائی.
رینک وائز اگر دیکھیں تو انڈیا ایشین ٹیم سے کافی اوپر ہے.
امام الحق میں اتنا اعتماد کہاں سے آیا؟ سنیے نوجوان اوپنر کا خصوصی انٹرویو. اور ایشین گیمز میں بھارت کی عمدہ کارکردگی، لیکن پاکستان کے 35 کھیل کارکردگی صفر. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اس وقت سب سے بڑی خوبی اس کے نوجوان باصلاحیت کھلاڑی ہیں جو T20 کھیلیں تو عالمی نمبر ایک پوزیشن پر نظر آتے ہیں، ون ڈے انٹرنیشنل کھیلیں تو عالمی ریکارڈز بنا دیتے ہیں، اور ٹیسٹ کرکٹ کی بات ہو تو انگلینڈ کو اسی کی سرزمین پر زیر کر دیتے ہیں. انہی نوجوان کھلاڑیوں میں سے ایک اوپننگ بیٹسمین امام الحق بھی ہیں۔ امام الحق کو جب پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا تو انہیں انضمام الحق کے بھتیجے کی نظر سے دیکھا گیا، کیونکہ انضمام الحق نے ہی انہیں ٹیم میں منتخب کیا تھا۔ لیکن امام الحق نے یہ ثابت کر دیا کہ سلیکشن کا معاملہ چچا بھتیجے کا نہیں ہے بلکہ بات کارکردگی کی ہے۔ میں نے امام الحق سے پوچھا کہ آپ میں اتنا بھرپور اعتماد کہاں سے آیا ہے؟
اللہ از ویری کائنڈ ٹو می کہ جب سے میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے تو چیزیں میرے لیے کافی آسان ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میں اس میں اپنے جو کوچز ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میری جو ہارڈ ورک ہے کیونکہ، اور میں اس میں میڈیا کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاء اللہ اتنا کرٹیسائز کیا، تو وہ میرے لیے اچھا ہوا کہ مجھے ایک وہ مل گیا تھا کہ میں نے ان کو غلط پروف کرنا ہے، اور وہ مجھے بھی کرٹیسائز کرتے تھے تو میں کچھ اور محنت کرنا شروع کرتے تھا، میں اور فوکس ہو جاتا تھا۔ تو اس میں میڈیا والوں کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر میرے اسٹیٹس کو دیکھے جو ہے انہوں نے مجھے کرٹیسائز کیا، تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک وہ مل گیا تھا کہ یار میں نے ان کو غلط پروف کرنا ہے تاکہ یہ آئندہ نہ بولے۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ تو جب تک میں کھیلتا رہوں گا بولتے رہیں گے، لیکن اس سے یہ اچھا ہوا کہ میرے لیے کافی چیزیں یہ ہو گئی کہ میں کافی ہارڈ ورک اور شروع کر دی، فوکس ہو گیا، ڈٹرمنیشن ہو گیا، جس سے میرے لیے چیزیں آسان ہو گئی۔
امام الحق سے میرا اگلا سوال تھا کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مشورہ جو آپ نے گرہ میں باندھ لیا ہو اور وہ آپ کے کام آ رہا ہو۔
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایز اے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو کہہ سکوں کہ جی ایسا کچھ کسی نے مجھے بات کی ہے، بٹ یہ کہ میرے فادر کا بڑا رول ہے اس میں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ کبھی بھی جو ہارڈ ورک ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے، لیکن آپ لوگ ہم ہارڈ ورک بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم جلدی سے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی شارٹ کٹس جو ہے لائف میں، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ کوئی اور بھی پروفیشن ہو، آپ شارٹ کٹس کبھی نہ لو، ہمیشہ اپنا پیشنس رکھو اور اپنے وقت کا انتظار کرو، تو اللہ تعالیٰ ہارڈ ورک کا جو ریوارڈ ہے وہ ضرور دیتا ہے۔
امام الحق سے میں نے پوچھا کہ آئرلینڈ کے خلاف آپ کا ڈیبیو، پہلی اننگس میں آپ صرف 7 رنز پر آؤٹ ہو گئے تھے اور دوسری اننگس میں آپ کے سامنے 3 وکٹیں گر چکی تھیں، تو ایسے میں اپنے اعصاب کو کیسے کنٹرول کیا؟
اس وقت دیکھیں مجھے ایک بات کا یہی پتا تھا کہ اگر ہم ادھر اس کو سروائیو کرنے جائیں گے اس ٹائم کو تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بال اچھے ہو رہے تھے، وکٹ بہت جو ہے بال موو ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے اور بابر نے یہی پلان بنایا تھا کہ جو شاٹ ہمیں ملے گا نا تو ہم اپنا نیچرل گیم کھیلیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک تو تھوڑے سے انہوں نے بیٹ بال بھی کیے، تو جیسے بیٹ بال ہوتا تھا تو ہم اس پہ کوشش کرتے تھے کہ ہم باؤنس کریں اس بیٹ بالس پہ، تو وہ یہ ہوا کہ ایک دم ان پہ پریشر آ گیا کیونکہ وہ رنز روک نہیں سکے۔ تو میرے خیال سے بابر کا بھی بہت جو ہے اس میں بڑا رول ہے، بابر نے مجھے کافی ہیلپ کیا، اور بابر ماشاء اللہ خود بھی بہت اچھا کھیلا، انفارچونیٹلی اینڈ پہ وہ رن آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن اب بابر اور میری وہ اننگس میرے خیال سے بہت یادگار رہے گی، کیونکہ ہم دونوں نے جس طرح ایک، کیونکہ بابر کافی انڈر 16 سے میرے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہم دونوں بہت ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ بڑی ہماری یادگار اننگز ہے دونوں کی۔
امام الحق سے میں نے یہ جاننا چاہا کہ فخر زمان کے ساتھ اوپننگ کا تجربہ آپ کے لیے اب تک کیسا رہا ہے، اور یہ تو بتائیے کہ ورلڈ ریکارڈ پارٹنرشپ کا کب پتا چلا تھا، اننگز کے دوران یا بعد میں؟
فخر کے ساتھ میں 2 سال سے پچھلے ایچ بی ایل سے وہ میرا اوپننگ پارٹنر ہے، تو فخر کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم دونوں کی دوستی بھی بہت اچھی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے بہت ہیں، کافی سپورٹیو ہے وہ، اور وہ اٹیکنگ ہے اور میں تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہوں پھر میں اٹیک کرتا ہوں۔ ہم دونوں کی گیم ایک دوسرے کو بہت سوٹ کرتی ہے، ہم رننگ بٹوین دی وکٹس بہت اچھی کرتے ہیں، اگر میرے سے رنز نہیں نکل رہے ہوتے یا مجھے بالر اچھی بالنگ کر رہا ہوتا تو مجھے وہ آ کے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرے اینڈ سے کور کر لوں گا، تمہیں جب بیٹ بال ملے گا تم کر لو گے۔ جیسے اگر اسی طرح وائس ورسا وہ ہے کہ جب اسے بال نہیں مل رہے ہوتے یا جب وہ تھوڑی سی اوٹ پٹانگ جلدی سے برا شاٹ مار دیتے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر 3-4 بال ڈاٹ بھی ہو گئے تم ایسے پلیئر ہو کہ تم 2 سے 3 بال میں سارا کچھ کور کر سکتے ہو، کہ 2-3 چوکے لگیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ باقی رہی پارٹنرشپ کی بات، تو جب ریکارڈز بنتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا آپ کو، ایسا تھا کہ جب ہمیں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا ٹو بی آنیسٹ، لیکن جب میں آؤٹ ہوا تھا نا تو فخر نے مجھے، جب میں آؤٹ ہو کے واپس جا رہا تھا تو فخر نے مجھے کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے یہ ورلڈ کی جو ہے بیسٹ پارٹنرشپ اوپننگ پارٹنرشپ ہو گئی ہے، لیکن فخر کو بھی کنفرم نہیں تھا، فخر کا ایک آئیڈیا تھا۔ تو اس کے بعد جب میں واپس گیا ڈریسنگ روم میں، کیونکہ فخر تو 200 ناٹ آؤٹ کیا تھا ماشاء اللہ اس نے، جب میں واپس گیا تو مجھے باہر جا کے کنفرم ہوا تھا، لیکن جب میں آؤٹ ہوا تھا تو مجھے فخر نے ایک، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آئیڈیا تھا کہ امام یہ میرے خیال سے جو ہے اس سے پہلے کبھی 300 اوپننگ پارٹنرشپ نہیں ہوئی۔ تو اچھا ہے ریکارڈز بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی ہم دونوں کو عزت دے، اور ہم دونوں ایسے ہی ابھی آگے ایشیا کپ آ رہے ہیں تو ان شاء اللہ ایسی پرفارمنس ہو۔
18वें एशियन गेम्स इन दिनों इंडोनेशिया में जारी हैं। पाकिस्तान इन गेम्स के 35 खेलों में शरीक है, लेकिन अभी तक किसी भी खेल में काबिल जिक्र कारकर्दगी सामने नहीं आई और अब हॉकी से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। एशियन गेम्स में भारत भी खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ शरीक है और इन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीतने भी शुरू कर दिए हैं। भारत की एशियन गेम्स में कारकर्दगी के जायजे के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
इस बार एशियाई खेलों में भारत को रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में पहला मेडल दिलाया और उसके बाद शाम होते होते पहले ही दिन भारत को कुश्ती में 65 किलो वजन के फ्री स्टाइल मुकाबले में बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल दिला दिया।
बड़ी चुनौती थी पर मैंने किसी को पहले नहीं बोला कि भाई गोल्ड लेके आऊं। काफी अच्छा लगा क्योंकि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एशियन गेम्स।
वैसे पहले ही दिन भारत को तब बड़ा धचका लगा जब दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और साबिक आलमी चैंपियन सुशील कुमार पहले ही दौर में बहरीन के पहलवान से हार गए।
हार को ज्यादा सिर पे लगा के चलोगे या जीत को ज्यादा बढ़ा के चलोगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छा नहीं कर पाओगे।
और दूसरे दिन खातून पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलो वजन में गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली भारतीय खातून पहलवान है।
मुझे पता नहीं था कि मैं पहली महिला बनूंगी और ऐसा कुछ दिमाग में आया भी नहीं क्योंकि काफी सिल्वर हो चुके थे मेरे एशियन चैंपियनशिप में भी। पूरा अपोनेंट का मैच देखा मैच से पहले कि क्या कर सकती हूँ। जो मैंने सोचा था वो सब हुआ और गोल्ड मेडल मिला और पूरा देश जो दुआ दे रहा था और जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई।
दूसरे दिन विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल के अलावा भारत को 2 सिल्वर मेडल निशानेबाजी में मिले। तीसरे दिन सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी में 10 मीटर रेल पिस्टल में गोल्ड जीता। गौरतलब है कि सौरभ चौधरी महज 16 साल के हैं। उनके अलावा संजीव राजपूत ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता। खातून पहलवान दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज, सेपक टाकरा मिक्स टीम ने ब्रॉन्ज और अभिषेक वर्मा ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत को चौथा गोल्ड खातून निशानेबाज राही सरनोबत ने 25 मीटर एयर पिस्टल में दिलाया। निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय खातून है। बुध को ही खातून वुशू खिलाड़ी नाओरेम रोशोबिना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनके अलावा संतोष कुमार और सूर्य भानु ने मर्दों के वुशू मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की मौजूदगी के बावजूद खातून टीम क्वार्टर फाइनल और के श्रीकांत और HS पढ़ने वाली मर्दों की टीम भी क्वार्टर फाइनल में हार गई। अब ये सिंगल्स में कुछ करें तो करें। ग्रीको रोमन कुश्ती में 6 पहलवान खाली हाथ रहे। कबड्डी में भारत की मर्दों की टीम ग्रुप दौर में साउथ कोरिया से 24-23 से हारी, लेकिन बाकी मुकाबले आसानी से जीते। खातून टीम ने भी दमदार खेल दिखाया है। एशियाई खेलों में अगर भारत की हॉकी टीम का जिक्र ना हो तो बात जमती नहीं। पिछली बार की चैंपियन भारत ने मेजबान इंडोनेशिया को 17-0 और हांगकांग को 26-0 से हरा कर अपना दमखम दिखाया। सेमीफाइनल से पहले उसके सामने सिर्फ जुनूबी कोरिया ही थोड़ी चुनौती दे सकती है। पिछली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान सरदार सिंह किसी को कम नहीं मानते।
रैंक वाइज अगर देखें तो इंडिया एशियन टीम से काफी ऊपर है और पेपर्स भी हम स्ट्रॉन्ग टीम है, बट क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न हॉकी है किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते।
खातून हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया चाहती है कि टीम गोल्ड मेडल जीतकर सीधे अगले ओलंपिक में जगह बनाए।
पूरी टीम एशियन गेम्स के लिए रेडी है तो हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करना है।
पिछली बार एशियाई खेलों में तीरंदाजी के कंपाउंड टीम मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे अभिषेक वर्मा को इस बार भी खुद पर भरोसा है।
बस वही है, इंचियन जैसा ही इंडिया को मेडल दिलाना है। कंपटीशन मैं नहीं देखता कि कौन टफ है, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है। मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे अपने आप को बीट करना है।
इस बार उम्मीदें मुक्केबाज, वेटलिफ्टर और एथलीटों से भी है। टेनिस में भी मेडल पक्का है, खासकर खातून सिंगल्स में। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल समेत 57 मेडल जीते थे। खैर अभी तो ये पहला हफ्ता ही है, इसके बीतने के बाद पता चलेगा कि इस बार भारत की झोली में कितने मेडल आते हैं।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में पाकिस्तान में सरगर्म शिदत पसंदों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ये मौजू हमारे प्रोग्राम सैरबीन का भी बड़ा मौजू था। इसकी तफसील आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी جس کا پتہ ہے bbcurdu.com، جہاں آپ کو کئی اور تازہ دلچسپ خبریں اور فیچر بھی ملیں گے. مثلاً ایک فیچر کا عنوان ہے قدیم انسانوں کی دو نسلوں کا ملاپ ثابت، اور عمران خان کے حوالے سے ہے کہ خان پر نظر رکھنے والے خان میٹر. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سکلین امام، پروڈیوسر اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس، اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان میں سرگرم شدت پسندوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. پاکستان کی وفاقی کابینہ کے دوسرے اجلاس میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور اراکین قومی اسمبلی کے سوابدیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ہفتے میں دو چھٹیاں برقرار، تاہم اوقات کار تبدیل ہوں گے. پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تکرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے. موجودہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا چیف آف جنرل سٹاف بنا دیے گئے ہیں. بھارت اور چین عسکری تعلقات کو وسعت دینے پر متفق ہو گئے ہیں. دونوں ممالک نے مشترکہ سرحدی علاقے میں امن قائم کر رکھنے کے لیے رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانے کی بات چیت کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.